बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقوی کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ لیل کی آیت نمبر 12 سے آخر تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم اردو ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اسوہ بشریت۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور نیم نگاہ میں سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے امریکہ کے خلاف عالمی عدالت انصاف کے حالیہ فیصلے کو ایرانی قوم کی کامیابی قرار دیا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور عراق کے وزیر خارجہ نے باہمی تعلقات کو فروغ دینے پر تاکید کی ہے۔ ایران اور ہندوستان کے وزرائے دفاع نے باہمی تعلقات اور علاقائی اور عالمی سطح پر تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کے پیش نظر پولیس نے دہلی میں داخل ہونے والے راستوں کو کنکریٹ کی دیواروں اور سڑکوں پر بڑے بڑے نکیلے سریوں سے بند کر دیا ہے۔ اور پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس توانائی کے بحران پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذ آرائی کے نتیجے میں شور شرابے کی نظر ہو گیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے امریکہ کے خلاف عالمی عدالت انصاف کے حالیہ فیصلے کو ایرانی قوم کی کامیابی قرار دیا ہے۔ صدر ایران حسن روحانی کا کہنا تھا کہ ہیگ کی عالمی عدالت انصاف کا امریکہ کے خلاف فیصلہ ایران کی ایک اور کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ہزاروں ماہرین کے ساتھ اس عدالت میں پہنچا تھا، لیکن ایران نے تھوڑے سے سفارتکاروں کے ساتھ ہی اس کا مقابلہ کیا اور فتح حاصل کر لی۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ اس سے پہلے ایران کے خلاف پابندیوں کے کیس میں بھی ہزاروں امریکی قانون دانوں کی لام بندی کے باوجود ہیگ کی عالمی عدالت نے ایران کے حق میں فیصلہ دیا تھا کہ امریکہ کو انسانی معاملات میں رکاوٹ بننے والی تمام پابندیاں فی الفور اٹھا لینی چاہیے، لیکن امریکہ نے پابندیاں ہٹانے کے بجائے نئے جرائم کا ارتکاب شروع کر دیا۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ کی کوشش تھی کہ وہ یہ ثابت کرے کہ عالمی عدالت انصاف ایران کی شکایت کا جائزہ لینے کی مجاز نہیں ہے، لیکن گزشتہ روز عدالت نے ایران کے حق میں فیصلہ صادر کر دیا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے بدھ کے روز بتایا تھا کہ عالمی عدالت انصاف نے 1955 کے دوستی معاہدے کے سلسلے میں ایران کی دائر کردہ درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ عدالت اس کیس کی سماعت کا اختیار رکھتی ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے اس سلسلے میں داخل کیے گئے امریکی جواب کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ 1955 کے دوستی معاہدے کی خلاف ورزی کے بارے میں ایران کی شکایات کا جائزہ لے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور عراق کے وزیر خارجہ نے باہمی تعلقات کو فروغ دینے پر تاکید کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے تہران میں عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین سے ملاقات میں کہا کہ ایران اور عراق کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور علاقائی تعاون نہایت مؤثر ہے اور دونوں ممالک گہرے مؤثر اور تاریخی تعلقات کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران و عراق کے عوام اپنے مشترکہ دینی اور ثقافتی عقائد و نظریات، نیز پڑوسی ہونے کے ناطے ایک دوسرے سے محبت اور قلبی لگاؤ رکھتے ہیں۔ محمد باقر قالیباف نے کہا کہ ہم عراق میں سیاسی عمل، اس ملک کی ارضی سالمیت اور علاقائی معاملات میں عراق کی موجودگی کی حمایت کرتے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ عراق علاقے کے اقتصادی اور سیاسی اشتراک کے عمل میں مضبوط کردار کا حامل ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور ہندوستان کے وزرائے دفاع نے باہمی تعلقات اور علاقائی اور عالمی سطح پر تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے جمعرات کو ہندوستان کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سے ملاقات میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سامراج اور ظلم کے خلاف جد و جہد دونوں قوموں کے تاریخی اور ثقافتی مشترکات ہیں، کہا کہ دو طرفہ علاقائی اور عالمی سطح پر دفاعی پہلوؤں سمیت مختلف میدانوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایران اور ہندوستان میں پائی جانے والی وسیع صلاحیتوں اور گنجائشوں سے دو طرفہ اور علاقائی مفادات کے لیے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ ہندوستان کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بھی ایران و ہند کے تاریخی تعلقات کی جانب اشارہ کیا اور دونوں ملکوں کے بڑھتے ہوئے تعلقات، بالخصوص دفاعی تعاون کے تحفظ اور ان کی توسیع پر زور دیا۔ دریاسنا ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امریکی اور صہیونی حکومت اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے دہشت گردی کو بطور ہتھکنڈا استعمال کر رہی ہے۔ بنگلور میں انڈین اوشن رم ایسوسی ایشن آئی او آر اے کے وزرائے دفاع کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی کا کہنا تھا کہ حالیہ اشرے کے دوران بڑی طاقتوں کے اقدامات اور پالیسیوں کا نتیجہ تشدد، انتہا پسندی، دہشت گردی، قتل و غارت گری، سرحدی اختلافات، جنگ، بدامنی اور تباہی کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ ایرانی وزیر دفاع جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ عالمی معاہدوں کو یک طرفہ طور پر منسوخ کرنا، امن لانے والے معاہدوں سے علیحدگی، عدم ہم آہنگی کا الزام لگا کر اقوام متحدہ اور عالمی ادارے صحت کو نشانہ بنانا اور ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے سے نکل جانا ایسی واضح مثالیں ہیں جن کے پیش نظر بڑی طاقتوں اور ان کے وعدوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے وزیر دفاع نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے والے قومی اور علاقائی ہیرو شہید جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس نیز ایٹمی سائنسداں محسن فخری زادے کے بزدلانہ قتل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی دہشت گردی کے بانیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ قابل اعتماد ہی نہیں ہیں، بلکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور مظلوموں کی حمایت جیسے عظیم انسانی اہداف کے ساتھ غداری بھی کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ایران کے وزیر دفاع جنرل امیر حاتمی ہندوستان کے دورے پر ہیں۔ نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کے پیش نظر پولیس نے دہلی میں داخل ہونے والے راستوں کو کنکریٹ کی دیواروں اور سڑکوں پر بڑے بڑے نکیلے سریوں سے بند کر دیا ہے۔ دہلی پولیس کے اس اقدام پر کسانوں اور مختلف حلقوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ کسانوں اور حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ حکومت اور پولیس کا حصار دو دشمن ملکوں کی سرحدوں پر لگائی جانے والی باڑھ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے اس صورتحال پر شدید احتجاج کیا ہے۔ دوسری جانب کسان رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ حکومت کے اس طرح کے اقدامات سے مرعوب نہیں ہوں گے، اور اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہیں مانے تو اکتوبر میں لاکھوں ٹریکٹروں کی ریلی نکالی جائے گی۔ حکومت کی جانب سے بات چیت کا معاملہ اٹھائے جانے پر کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت انٹرنیٹ سروس بحال اور 26 جنوری کے واقعات کے تعلق سے کسانوں پر درج ایف آئی آر واپس نہیں لیتی، اس وقت تک وہ بات چیت نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کی سرحدوں پر نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاجی دھرنا آج 71 دن بھی جاری رہا، اور سیکورٹی فورسز کی بھاری تعیناتی اور راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کیے جانے کے درمیان کسان اپنے مطالبات کو لے کر اڑے ہوئے ہیں۔ کسانوں نے کہا ہے کہ اگر مرکزی حکومت نے تینوں متنازع زرعی قوانین واپس نہیں لیے تو ایک بار پھر ٹریکٹر ریلی نکالی جائے گی، جس میں پورے ملک کے لاکھوں کسان ٹریکٹر کے ساتھ حصہ لیں گے۔ کسانوں کی تحریک کو لے کر ملک میں سیاست بھی تیز ہو رہی ہے۔ اپوزیشن کی جماعتیں زرعی قوانین کی مخالفت کر رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں آج اپوزیشن کی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ کا ایک وفد کسانوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے غازی پور بارڈر کی جانب روانہ ہوا، لیکن پولیس نے اس وفد کو غازی پور بارڈر تک جانے سے روک دیا۔ اس وفد نے پولیس کی اس کاروائی کی مذمت کی ہے۔ اس وفد میں ٹی ایم سی، ڈی ایم کے، این سی پی اور اکالی دل سمیت 10 اپوزیشن پارٹیوں کے 15 اراکین پارلیمنٹ شامل تھے۔ بی جے پی کے سابق اتحادی شرومنی اکالی دل کی لیڈر ہرسمرت کور بادل نے کہا کہ ہم اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے۔ این سی پی کی ممبر پارلیمنٹ سپریا سولے نے بھی کہا کہ ہم کسانوں کی صورتحال سے پارلیمنٹ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دورہ اسی مقصد سے ہوا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ تار بندی اور بیریکیڈنگ کے ساتھ لگی نوکیلی کیلوں کے سبب اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ دہلی سرحد سے یو پی گیٹ تک نہیں جا سکے۔ اطلاع کے مطابق نوکیلی کیلوں کو اب کچھ علاقوں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ادھر دہلی کی سرحدوں پر گزشتہ 2 سے زیادہ عرصے سے دھرنے پر بیٹھے کسان اپنی تحریک تیز تر کرنے کی حکمت عملی واضح کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں کل ہریانہ کے جند ضلع کے کنڈیلا گاؤں میں کسان مہا پنچایت ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں کسانوں نے حصہ لیا۔ کسانوں نے گاؤں گاؤں مہا پنچایت کا منصوبہ بنایا ہے، اور بھارتی کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیت کے بقول کسانوں سے مذاکرات کے لیے اب وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ کو آگے آنا ہوگا۔ کسانوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایف آئی آر واپس لیے جانے اور دھرنے کے مقامات پر انٹرنیٹ بحال کیے جانے کے بعد ہی مرکزی حکومت سے بات چیت ممکن ہوگی۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس توانائی کے بحران پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذ آرائی کے نتیجے میں شور شرابے کی نظر ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہنگامہ اس وقت شروع ہوا جب وزیر توانائی عمر ایوب خان نے پچھلی حکومتوں پر پاور سیکٹر میں کرپشن کے الزامات عائد کیے۔ ان کے اس بیان پر اپوزیشن کے ارکان نے شدید رد عمل ظاہر کیا اور موجودہ حکومت پر جوابی الزامات عائد کیے، جس کے بعد ایوان مچھلی بازار بن گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اپوزیشن کے ارکان نے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا اور لوٹا لوٹا کے نعرے بھی لگائے۔ اس دوران پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ارکان آپس میں لڑ پڑے اور ان کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ افغانستان کے صوبہ قندھار میں فوج کے ساتھ جھڑپ میں 15 طالبان ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان خبر رساں ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی وزارت دفاع نے جمعرات کو بتایا کہ طالبان کے عناصر جمعرات کو صوبہ قندھار کے ارغنداب اور دند اضلاع میں فوج پر حملے کی کوشش میں تھے، تاہم فوج نے فضائیہ کی مدد سے طالبان کے اڈے کو نشانہ بنایا اور اس گروہ کے 15 افراد کو ہلاک اور 3 کو زخمی کر دیا۔ افغان وزارت دفاع نے مزید کہا کہ اس کارروائی میں طالبان کے 3 اڈوں، 4 موٹر سائیکلوں اور ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی ایک گاڑی کو تباہ کر دیا گیا۔ عراق کی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ایک کمانڈر نے کہا ہے کہ مشرقی صوبے دیالا میں داعش دہشت گرد گروہوں کا تعاقب کرنے کے لیے پیش کی کارروائیاں انجام دی گئی ہیں۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ایک سینئر کمانڈر شداد التمیمی نے جمعرات کو الاحد ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد گروہوں کے ٹھکانوں کی تلاش اور ان کا صفایا کرنے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن جاری ہے، اور اس کے ساتھ ہی دہشت گردوں کی جڑوں کا پتہ لگانے کے لیے بھی پیش کی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ روس کی تیار کردہ کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ ایران پہنچ گئی ہے۔ روس کی تیار کردہ کورونا ویکسین اسپوٹنک وی کی پہلی کھیپ جمعرات کو ایران پہنچ گئی۔ ماسکو میں ایران کے سفیر کاظم جلالی نے کہا ہے کہ روس کی کورونا ویکسین اسپوٹنک وی کا ایران سمیت دنیا کے 16 سے زیادہ ممالک میں اندراج کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ روس کی سرمایہ کار کمپنی آئی ڈی آئی ایف کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی بنیاد پر اس ویکسین کا مشترکہ پروڈکشن ایران میں بھی انجام پائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں کورونا ویکسین کا انسانی تجربہ آخری مرحلے سے گزر رہا ہے اور جلد ہی ایرانی ویکسین بھی بازار میں آ جائے گی۔ ایران میں کورونا کی 3 الگ الگ ویکسینیں تیار کی جا رہی ہیں۔ سیونی حکومت کے وزیر اعظم بن یامین نیتن یاہو کا متحدہ عرب امارات اور بحرین کا دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بن یامین نیتن یاہو کے عربی ترجمان اوفر جینڈلمین نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سیونی حکومت کے وزیر اعظم کا دورہ متحدہ عرب امارات اور بحرین فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ فیصلہ اسرائیل کی فضائی حدود بند کیے جانے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ سیہونی حکومت کے وزیر اعظم کا دورہ متحدہ عرب امارات اور بحرین رواں ماہ فروری کی 9 تاریخ کو انجام پائے گا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ میں آ کر 4 ملکوں متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش نے اسرائیل کو تسلیم اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ 4 عرب ملکوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام پر عالم اسلام میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ محدود اختیارات کے حامل فلسطینی انتظامیہ کے صدر نے صہیونی کالونیوں کی تعمیر کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی استقامت و مزاحمت جاری رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس نے ایک بیان میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کر کے ان پر غاصبانہ قبضہ جاری رکھنے کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینی عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی سرزمین اور حقوق کا دفاع کریں۔ فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ نے غیر قانونی صہیونی کالونیوں کی تعمیر اور انہیں فلسطینی عوام پر مسلط کرنے کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر بھی تاکید کی۔ صہیونی فوجیوں نے پیر کو شمالی درہ اردن میں واقع حمزہ الفوقہ علاقے میں فلسطینی شہریوں کے تقریباً 40 رہائشی مکانات اور جانوروں کے ایک باڑے اور گودام کو منہدم کر دیا تھا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں، اور سامعین خبروں کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے سہر چہرے سے شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرامی مولا نعمی ہادی الامم شریعتی نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجی ہادی ہے تمامی امت کے اور راہنما ہے شریعت کے اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اب پیش خدمت ہے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم اردو ترجمہ. اس کے بعد پروگرام اسوہ بشریت پیش کیا جائے گا، اور اسوہ بشریت پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو سماعت فرمائیں دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم ترجمہ، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ، شب بخیر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أصغرته وكل جحل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أوهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون من لي وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفولك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا ربي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليهم أولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور اب آئیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔
ہر حمد تیری ذات کو زیبا ہے ذوالجلال، ہے عظمت و ثنا میں تیری ذات بے مثال، تو نے کتاب پاک میں لکھا ہے سب کا حال، ہم مرتبہ ہوں مومن و کافر یہ ہے محال، یا رب یہ فیصلہ ہے تیری ہی جناب کا، ہے مختصر خلاصہ یہ تیری کتاب کا، ہے مختصر خلاصہ یہ تیری کتاب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ معبود کائنات، محکم ہے فیصلے تیرے مضبوط تیری ذات، ہوتے نہیں ہے حکم میں تیرے تغیرات، ہے فیصلے میں عدل تیرے حکم میں ثبات، غالب ہے تو خدایا ہر ایک اپنی بات میں، للہ ڈال دے مجھے راہ نجات میں، للہ ڈال دے مجھے راہ نجات میں، کر دے معاف میری خطائیں تو سب کی سب، ہر وہ خطا جو بن گئی تذلیل کا سبب، خلوت کے وقت جرم جو تھے نفس کی طلب، نادانیاں تمام میری بخش میرے رب، ظاہر میں تھے گناہ جو پردوں کے درمیاں، پروردگار دے مجھے سب کی معافیاں، پروردگار دے مجھے سب کی معافیاں، لکھتے تھے جو بھی میرے عمل کی کتاب کو، اعمال کے تمام عذاب و ثواب کو، جو تولتے تھے میرے عمل کے حساب کو، یا رب تو جانتا تھا ہر ایک احتساب کو، تو سب سے باخبر میرا سلطان بھی تھا تو، مخفی ہر ایک عمل کا نگہبان بھی تھا تو، مخفی ہر ایک عمل کا نگہبان بھی تھا تو، کیسے ہو ان نگاہوں سے مخفی تیری نظر، جن کی میرے فرشتوں کو بھی کچھ نہ تھی خبر، رحمت برس رہی تھی میرے گرد ادھر ادھر، مشغول تھا خطاؤں کے چکر میں میں مگر، اندازہ کیا ہو تیرے کرم کے صحاب کا، ممنون بے حساب ہوں تیری جناب کا، ممنون بے حساب ہوں تیری جناب کا، ہوں ملتمس کے تیری زیادہ عطا ملے، حصہ تیری عطاؤں کا وافر ملے مجھے، ہر کار خیر جس کا تیری ذات حکم دے، ہر ایک گناہ معاف جو بندوں کا تو کرے، بندہ تیرا یہ لطف و کرم سے نہال ہو، دے رزق جس میں تیری عطا کا کمال ہو، دے رزق جس میں تیری عطا کا کمال ہو، اے کردگار و داور و معبود و ذوالجلال، آقا میری غلامی کے خلاق لازوال، اے ذوالکفیل و قادر و سلطان بے مثال، تیری گرفت میں ہے یہ بدکار و بدخصال، بدحالیاں تمام میری جانتا ہے تو، ہر بے بسی غریب کی پہچانتا ہے تو، ہر بے بسی غریب کی پہچانتا ہے تو، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ اے رب کائنات، قدوسیت میں یکتا ہے تو پاک تیری ذات، سب سے بلند تر ہے تیری ذات خوش صفات، اسماء حق کا واسطہ اے رب شش جہات، ہے التجا کے یاد کی اپنی بہار دے، توفیق اپنے ذکر کی لیل و نہار دے، توفیق اپنے ذکر کی لیل و نہار دے، ہر لمحہ تیرے حکم کی وادی میں ہو بسر، ہر لمحہ تیرے حکم کی وادی میں ہو بسر، تیری عطاعتوں پر رہے عمر بھر نظر، اعمال کر قبول خداوند بحر و بر، یا رب میری تمام دعائیں قبول کر، سجدوں میں سر جھکاتا رہوں ذوق فکر سے، ایک دائمی سرور ملے تیرے ذکر سے، ایک دائمی سرور ملے تیرے ذکر سے، ہے صرف تیری ذات پہ کامل مجھے یقین، جس کے حضور کہتا ہے یہ بندے حزین، اپنی تمام الجھنے اے شاہ عالمی، جز کثرت گناہ میرے پاس کچھ نہیں، آزا کو میرے شوق عبادت کی بھیک دے، نعمت تو اپنے خوف کی اے لا شریک دے، نعمت تو اپنے خوف کی اے لا شریک دے، نعمت تو اپنے خوف کی اے لا شریک دے۔
سمعین، پروگرام اسوہ بشریت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سمعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے بعض گوشوں کا جائزہ لیا تھا، اب ہم اپنی گفتگو کے اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سمیں، مسجد کوفہ میں محراب عبادت میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے ساتھ ہی امام حسن علیہ السلام کی امامت کے دور کا آغاز ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی ان سخت و ناگوار ایام میں امیر شام کی زیادہ خواہی اور امام حسن مشتبہ علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان ہونے والی نامہ نگاریوں کا بھی مشاہدہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ امام علیہ السلام کے ساتھیوں کی خیانت اور منافقوں اور بے بصیرت خوارج کے نفوذ کے سبب حضرت امام حسن علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان صلح کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام صلح کے بعد کوفے سے مدینے گئے اور وہاں 10 سال تک مقیم رہے، اور پھر آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے دور امامت کے اختتام کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کا دور امامت شروع ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے 10 سالہ دور امامت میں، کہ جو امیر شام کے دور کے ہم عصر تھا، بعین ہی وہی سیاسی روش اختیار کی کہ جسے امام حسن علیہ السلام نے اپنی پالیسی اور مشن کے طور پر انتخاب کیا تھا۔ جنگ صفین کا تجربہ اور امام حسن علیہ السلام کو جہاد کی دعوت دینے سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی تھی کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب معاشرے کی اکثریت امیر شام کے فریب میں آ چکی تھی، پھر سے کوئی جنگ چھیڑنا ہرگز امت اسلامیہ کے مفاد میں نہیں تھا۔ ممکن تھا کہ اگر دوبارہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی تو ہزاروں بے گناہ انسانوں کا خون کسی نتیجے کے بغیر زمین پر بہ جاتا، اور تفرقہ انگیزی اور افراتفری کا ماحول معاشرے کی فضا پر حاکم ہو جاتا، کیونکہ اسلام کے کٹر دشمن کمین میں بیٹھے ایسے ہی حالات پیدا ہونے کے انتظار میں تھے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر دیں۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور قول کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ صلح کریں چاہے جنگ۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اس بنیادی نقطے کو بیان کر رہی ہے کہ وہ امام کہ جو
خدا کی جانب سے منتخب اور منصوص من اللہ ہے، وہ خدا داد علوم اور علم لدونی کا حامل ہونے کے علاوہ ایسی درایت اور غیر معمولی بصیرت کا حامل ہے کہ اپنے زمانے کے تمام افراد سے زیادہ اسلام اور عالم اسلام کی مصلحت کو جانتا اور امت مسلمہ کی مصلحت کی تشخیص دے سکتا ہے، اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق حکمت عملی کو اپناتا اور جو کچھ ضروری و لازمی ہوتا ہے اسے انجام دیتا ہے۔ امام علیہ السلام کبھی صلح تو کبھی جنگ کرتے، اور کبھی سکوت اختیار کرتے تو کبھی فریاد کرتے، اور کبھی قیام کرتے اور کبھی مصالحت آمیز راستہ اختیار کرتے تھے۔ بالفاظ دیگر، تمام پیشواؤں اور اماموں کی حکمت عملی یکساں تھی، تاہم ان کے حربے اور طریقہ کار مختلف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی نقطۂ نگاہ کے پیش نظر امام حسین علیہ السلام اس وقت تک، جب تک کہ امیر شام زندہ تھا، امام حسن علیہ السلام کی طرح مصالحت آمیز روشوں سے استفادہ کرتے رہے۔ البتہ بدعتوں اور مظالم کے سامنے خاموش نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ ان کے خلاف زبان کھولتے تھے۔ لیکن بنیادی مشکل یہ تھی کہ امیر شام نے رائے عامہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کر رکھی تھی، اور ان سے باطل سے حق کو تمیز دینے کی طاقت سلب کر لی تھی۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 50 میں اس دور کے حالات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فتنوں کے وقوع کا آغاز وہ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، اور وہ نئے ایجاد کردہ احکام کو جن میں قرآن کی مخالفت کی جاتی ہے اور جنہیں فروغ دینے کے لیے کچھ لوگ دین الہی کے خلاف باہم ایک دوسرے کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر باطل حق کی آمیزش سے خالی ہوتا تو وہ ڈھونڈنے والوں سے پوشیدہ نہ رہتا، اور اگر حق و باطل کے شائبہ سے پاک و صاف سامنے آتا تو عناد رکھنے والی زبانیں بھی بند ہو جاتی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ ادھر سے لیا جاتا ہے اور کچھ ادھر سے، اور دونوں کو آپس میں غلط ملت کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان اپنے دوستوں پر چھا جاتا ہے، اور صرف وہی لوگ بچے رہتے ہیں کہ جن کے لیے توفیق الہی اور عنایت خداوندی پہلے سے موجود ہو۔ سطحی فکر رکھنے والے دیندار افراد کے جو دین کی روح اور باطن سے بیگانہ تھے، وہ ہمیشہ ہی دین کے ظواہر سے جڑے رہے اور اسی میں خوش بھی تھے۔ ایسے لوگ الہی رہنماؤں کی پیروی چھوڑ کر معاویہ سے جا ملے تھے، لیکن جو دین شناس اور بابصیرت افراد تھے اور خدا کا لطف و کرم ان کے شامل حال تھا، انہوں نے ایک لمحہ بھی صراط حق سے انحراف نہیں کیا، اور انتہائی باریک بینی اور دور اندیشی کے ساتھ بنی امیہ کی سازشوں کا جائزہ لیتے تھے، اور زندگی کے آخری لمحات اور شہادت کی منزل تک اپنے دینی عقائد اور مکتب کے اصولوں پر استوار و پائیدار رہے۔ امیر شام اس گروہ سے کہ جس میں سر فہرست حجر ابن عدی کندی کا نام نامی درخشاں تھا، بہت زیادہ حیران سا رہتا اور خطرے کا احساس کرتا تھا۔ اسی سبب سے امیر شام نے حجر ابن عدی کندی اور ان کے باوفا ساتھیوں کو مظلومی کے ساتھ شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس تلخ و دردناک حادثے کے مقابلے میں خاموشی کو جائز نہیں سمجھا، اور معاویہ کے خلاف احتجاج کیا۔ چنانچہ جاسوسوں کی خبروں اور چغل خوریوں نے امیر شام کو مجبور کیا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط لکھا کہ جس میں اس نے امام علی علیہ السلام کے کچھ عوامی مسائل پر اعتراض کیا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس خط کے جواب میں اس طرح سے لکھا: اما بعد، تمہارا خط ملا، تم نے لکھا کہ میرے اعمال و رفتار کی کچھ خبریں تم تک پہنچی ہیں، جس نے تم کو کبیدہ خاطر کیا ہے، لہذا بھلائی اسی میں ہے کہ ان افعال سے باز آ جاؤ، یہ بات سن لو کہ نیک افعال کی انجام دہی صرف حکم خدا پر موقوف ہے، اور اس کی اجازت نہ ہو تو ناممکن ہے۔ رہی یہ بات جو تم نے لکھی ہے کہ میرے متعلق تم تک کچھ باتیں پہنچی ہیں، تو یہ ساری افواہیں تمہارے بدبین خبر چینوں اور چاپ لوسوں نے تمہارے کانوں میں بھری ہیں۔ نہ میں نے جنگ کا ارادہ کیا ہے اور نہ ہی تمہارے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہے، لیکن خدا کی قسم یاد رکھو، میں تم سے ڈر کر ایسا نہیں کر رہا ہوں، ڈر صرف خدا کا ہے، کیونکہ میرے خیال میں خدا بھی ایسا کرنے یعنی جنگ کرنے پر راضی نہ ہوگا، کیونکہ اس کا ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں تم سے اور تمہارے قاسطین اور ملحدین گمراہ ساتھیوں اور اولیاء شیاطین اور ہوا خواہوں سے جنگ نہ کروں۔ کیا تم حجر ابن عدی کندی کے قاتل نہیں ہو؟ بتاؤ، کیا تم ان دیندار نماز گزاروں کے قاتل نہیں ہو جو ہمیشہ ظالموں کے خلاف رہے ہیں، بدعتوں کے سخت مخالف رہے ہیں، اور جنہوں نے کبھی رائے خدا میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی ہے؟ تم ہی وہ ہو جس نے ان پر ظلم کیا اور دشمنی کے سبب انہیں قتل کر ڈالا، جبکہ تم نے ان لوگوں کو بڑی بڑی قسمیں کھا کر اور ان سے وعدے کر کے امان دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اس سے پہلے تمہارے اور ان کے درمیان جو کچھ ہو چکا ہے تم اسے بھلا دو گے اور اپنے دل سے ان کی دشمنی نکال دو گے، مگر تم نے حکم خدا کی خلاف ورزی اور عہد شکنی کرتے ہوئے ان کو قتل کر ڈالا۔ سامعین، امام حسین علیہ السلام اپنے اسی خط کے دوسرے حصے میں معاویہ کو مخاطب کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: اے معاویہ، تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اپنے نفس اور دین کا خیال کروں اور ساتھ ہی دین محمدی کا بھی دھیان رکھوں اور اس امت میں تفرقہ اور اختلاف سے پرہیز کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی فتنے کی جانب رہنمائی کر بیٹھوں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری حکومت سے بڑھ کر اس امت کے لیے کوئی اور فتنہ میری نظر میں نہیں ہے۔ میرے نفس اور میرے دین اور امت محمدیہ کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ میں تم سے جہاد کروں، اگر میں نے ایسا کیا تو یہ قرب الہی کا سبب ہوگا، اور اگر اس جہاد سے دستبردار ہو جاؤں تو خدا سے مجھے طلب مغفرت کرنا چاہیے، اور مجھے چاہیے کہ خدا سے توفیقات میں اضافے کا سوال کروں تاکہ وہ میری رہنمائی فرمائے۔ اس خط کے اختتامی کلمات میں امام حسین علیہ السلام معاویہ سے فرماتے ہیں: اے معاویہ، خود کو انتقام الہی کے لیے تیار کر لو اور حساب و کتاب پر ایمان لے آؤ، اور جان لو کہ خدا کے پاس ایک دفتر ہے اور کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں ہے جو اس میں محفوظ نہ ہو۔ خدا اس بات کو قطعی نہیں بھولے گا کہ تم نے صرف گمان پر لوگوں کو قید کیا اور اتہام پر قتل کر ڈالا اور اولیاء خدا کو شہر بدر کر دیا، اور تم نے اپنے شرابی اور کتوں سے کھیلنے والے بیٹے کے لیے بیعت لے لی۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی حکمت آمیز امام حسین علیہ السلام کے حکمت آمیز اقدامات اپنے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ہی اقدامات اور ان کی روش کا تسلسل تھے، یعنی جس طرح سے امام حسن علیہ السلام مجبور ہوئے کہ مسلح جدوجہد اور قیام سے ہاتھ کھینچ لیں، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی اپنے باطنی رجحان کے باوجود اسلام کی بقا اور عالم اسلام کے اتحاد اور بے گناہوں کا خون بہنے سے بچانے کے لیے معاویہ جیسے فریب کار سے مسالمت کے سوا اور کچھ چارہ نہیں تھا، کیونکہ معاویہ نے اس سلسلے میں جس روش کا انتخاب کیا تھا وہ اسی سیاست کی یاد دلاتی ہے کہ جو فرعون نے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں انتخاب کی تھی۔ فرعون خود کو دین کا ہمدرد ظاہر کرنا چاہتا تھا اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسا دیندار ہے کہ جسے یہ تشویش لاحق ہے کہ دین میں کہیں تبدیلی پیدا نہ ہو جائے، لیکن حضرت موسیٰ کو اس حوالے سے کوئی تشویش نہیں ہے۔ اس بنا پر فرعون عوام کی نظروں میں دین کا مصلح اور اصلاح کا مظہر بن جاتا ہے، اور موسیٰ گویا ایسے شخص ہیں کہ جو فساد اور تباہی پھیلانا چاہتے ہیں۔ معاویہ نے بھی کچھ ایسی ہی فریب کارانہ پالیسیاں اختیار کیں اور اس حد تک جسور ہو گیا تھا کہ وقت کے امام معصوم سے کہہ رہا تھا کہ فتنے سے ہاتھ کھینچ لو۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے معاویہ کے نام ٹھوس لہجے میں خط میں لکھا، تو مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں فتنہ انگیزی نہ کروں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ تیری حکومت سے بڑھ کر اس امت کے لیے کوئی اور فتنہ میری نظر میں نہیں ہے۔ سمعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ Thank you.